وسلام على عباده الذين استفاد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا صدق الله العظيم بزرگان محترم یہ آیت سورہ فتح کی آیت ابتدائی آپ کے سامنے متعدد روز سے تلاوت کر رہا ہوں اور ارادہ کیے ہوئے ہوں کہ ان آیات سے متعلق اور اس سورت سے متعلق کچھ چیزیں آپ کے سامنے عرض کروں. لیکن حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن مجید کے بارے میں کہ لا تنقضی عجائب ہو, قیامت آ جائے گی مگر قرآن مجید کے عجائبات ختم نہیں ہوں گے, ان سے اکتشافات اور اس کے انکشافات کبھی ختم نہیں ہوں گے. اہل علم حضرات علماء نئی نئی تحقیقات پیش کرتے رہیں گے قرآن مجید کی روشنی میں, اور نئے نئے مسائل کا استخراج و استنباط ہوتا رہے گا. تو بہرحال اب آ کر بات وہاں پر شروع ہوتی ہے اور وہیں سے ختم ہو جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا ہجرت کرنے کے بعد, ہجرت کے چھٹے سال میں, کہ آپ عمرے کے لیے تشریف لے گئے. اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ نبی کا خواب برحق قابل حجت اور بالکل صادق بلکہ وہی ہوتا ہے. ایک موقع پر محی الدین ابن عربی شیخ اکبر المعروف بھی شیخ اکبر علم اسرار و حکم کے ماہر ہیں, سب سے بڑے عالم ہیں. علم اسرار و حکم اس علم کو کہتے ہیں جس میں شریعت کے احکامات کی علت, اس کی حکمت اور اس کا راز معلوم ہو. کہ شریعت نے زکوٰۃ کا حکم کیوں دیا, اس کا راز کیا ہے, اس کی حکمت کیا ہے. شریعت نے ظہر کی نماز میں چار رکعت, پھر عصر میں چار رکعتیں, اور پھر مغرب کے اندر تین رکعتیں, پھر عشاء میں چار, اور پھر فجر کے اندر دو رکعتیں کیوں رکھی, اس کی حکمت کیا ہے, اس کا راز کیا ہے. تو احکام شریعت اور دوسرے مسائل کی حکمت کیا ہے, ان کی علت کیا ہے, ان کا سبب کیا ہے, ان کی وجہ کیا ہے, اس علم کو علم اسرار و حکم کہتے ہیں. حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی اور پھر ان کے شاگرد عبد الوہاب شعرانی جو ان کے علوم کے شارح ہیں, اور اسی طریقے پر غزالی الامام اور پھر حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی, یہ تمام حضرات علم اسرار و حکم کے ماہر گزرے ہیں. کشمیری نے کہا, محدث کشمیری نے, کہ علم اسرار و حکم سب سے زیادہ جانتا ہوں, محی الدین ابن عربی سے بھی زیادہ جانتا ہوں. اور فرمایا کہ یہ یہی خامخواہ دعوے نہیں ہیں, میں انشاءاللہ اس پر قادر ہوں. محی الدین ابن عربی اپنے دعوے کو منسوس نہیں کر سکتے, یعنی قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں کر سکتے جو وہ دعویٰ کرتے ہیں کسی چیز کے بارے میں. میں اپنے دعوے کو قرآن اور حدیث سے مؤید کر دوں گا, یہ ارشاد فرمایا. تو محی الدین ابن عربی نے ایک موقع پر لکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو خواب دکھایا گیا تھا اور بیٹے اسماعیل کی قربانی, دراصل وہ دمبے کی قربانی کا حکم تھا. ابراہیم غلطی سے اس کو بیٹے کی قربانی سمجھ بیٹھے. کشمیری بگڑے ہیں اس موقع پر اور ناراض ہوئے اور فرمایا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے, یعنی ابن عربی. فرمایا کشمیری نے کہ فہم انبیاء فہم اولیاء سے بمراحل آگے ہوتا ہے. انبیاء کی سمجھ بوجھ, ان کی ذہانت, ان کی ذکاوت اولیاء اللہ کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہوتی ہے. بھلا جو بات محی الدین ابن عربی کہہ رہا ہے اور سمجھ گیا, وہ بات ابراہیم علیہ السلام جیسا جلیل القدر پیغمبر جن کو براہ راست خواب دکھایا گیا کیوں نہیں سمجھیں گے. ہمارے حضرت اقدس مجدد ملت تھانوی علیہ الرحمہ کانپور میں تشریف فرما تھے, کانپور میں رہے ہیں حضرت, اور حضرت نے وہاں پر قیام کیا اور وہاں کا مدرسہ جامع العلوم میں حضرت نے درس دیا. تو فرماتے ہیں کہ ایک روز حضرت نے فرمایا اپنے ملفوظات میں کہ ایک روز کانپور کے اندر ایک دعوت میں ایک صاحب آئے, حضرت تشریف فرماتے دعوت کے اندر. آنے کے بعد وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ حضرت یہ بہت بڑے ایڈوکیٹ ہیں, اور بلکہ کانپور کے سب سے بڑے سولیسیٹر ہیں اور وکیل ہیں. حضرت سے ملاقات ہوئی, ملاقات کے بعد انہوں نے عرض کیا کہ حضرت میرا ایک سوال ہے, اور سوال بھی عقلی ہے اور جواب بھی عقلی چاہیے. ایسے مرحلے علماء کو بہت پیش آتے ہیں. شاہ عبد العزیز دہلوی, جن کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا, شاہ ولی اللہ کے صاحبزادے, جن کے بارے میں علامہ کشمیری نے فرمایا کہ ہندوستان میں اتنا بڑا عالم پیدا نہیں ہوا, شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ. پادری فنڈر سے ان کے باقاعدہ مناظرے ہوئے ہیں, علمی مناظرے ہوئے ہیں. جس وقت انگریز کی حکومت ہندوستان میں قائم ہوئی, تو قائم ہونے کے بعد ان کی حکومت, انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ حکومت تو قائم ہو گئی, اقتدار ہمارے قبضے میں آ گیا, اب یہاں کے لوگوں کا ایمان اور ان کے دل و دماغ بھی اپنے قبضے میں کرنے چاہیے. چنانچہ یہاں سے مشنریز گئی, پادری فنڈر گیا اور بہت سے پادری گئے, اور جانے کے بعد وہاں پر وہ علوم اسلامی کے ماہر ہوتے تھے. عربی فارسی زبان ان کو ایسے آتی تھی جیسے کہ مادری زبان ہوتی ہے, ہر چیز میں انتہا سے زیادہ ماہر, تاکہ وہاں جا کر وہ مناظرہ کر سکیں اہل علم سے. چنانچہ حضرت شاہ عبد العزیز سے مناظرہ, اور آیا, حضرت درس دے رہے تھے, اور آنے کے بعد پادری فنڈر نے کہا کہ عبد العزیز میرا ایک سوال ہے, اور میرا سوال بھی عقلی ہے اور جواب بھی مجھے عقلی چاہیے. میرے سوال کے مقابلے میں اور جواب میں یہ مت کہنا کہ قرآن میں یہ آیا ہے اور حدیث میں یہ آیا ہے, میں نہیں مانتا قرآن اور حدیث کو. میرے عقلی جواب سوال کا جواب بھی عقلی ہونا چاہیے, عقل کا سوال ہوگا جواب بھی معقول چاہیے. حضرت نے فرمایا چلو بھائی بسم اللہ پوچھو, اللہ تعالیٰ مدد کرے گا. کہنے لگا کہ عبد العزیز, ایک شخص سڑک کے کنارے سو رہا ہے اور ایک شخص جاگ رہا ہے جو اس سونے والے کے برابر میں بیٹھا ہوا ہے. ایک راہگیر سڑک کے اوپر گزر رہا ہے, وہ راستہ بھول گیا, وہ اپنا راستہ اس جو جاگ رہا ہے سونے والے کے پاس اس سے پوچھے, یا جو سو رہا ہے اس کو جگائے, اس کے جاگنے کا انتظار کرے, کس سے راستہ صحیح معلوم کرے. شاہ صاحب نے کہا کہ یہ جو سونے والے کے پاس جاگنے والا بیٹھا ہوا ہے, یہ خود راستہ بھولے ہوئے ہیں, اور یہ اس انداز, یہ اس انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ یہ سونے والا اٹھ جائے تو پھر میں اس سے اپنا راستہ پوچھوں. اس کا مقصد یہ تھا کہ تمہارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے عقیدے کے مطابق وفات پا چکے, اور تمہارے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہے, اب لوگ کس کی اتباع کریں, کس کے راستے پر چلیں, کیا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کریں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضرت سمجھ گئے, حضرت نے فرمایا کہ یہ جو بیٹھا ہوا ہے یہ خود جاگنے والے کے انتظار میں ہے, بلاؤ. ایسے ایسے معاملات پیش آتے تھے. تو حضرت تھانوی سے ان وکیل صاحب نے کہا کہ حضرت میرا سوال عقلی ہے, جواب بھی عقلی چاہیے. حضرت نے کہا بھائی بسم اللہ پوچھو. کہنے لگا کہ یہ ظہر کی نماز میں چار رکعتیں کیوں ہیں, پھر عصر میں چار رکعتیں ہو گئی, مغرب میں تین ہو گئی, پھر عشاء میں چار ہو گئی, پھر فجر میں. حضرت نے فوراً, حضرت تو حکیم الامت تھے, ایک منٹ میں علاج کرتے تھے. ایک موقع پر مجلس کے اندر حضرت کے یہاں حضرت تشریف فرما تھے, مجلس چل رہی تھی حضرت کی, علماء اور تمام اہل علم بیٹھے ہوئے تھے. ایک صاحب مجلس میں آئے اور حضرت کو دیکھنا شروع کر دیا, لگاتار دیکھنا شروع کر دیا. حضرت کے ملفوظات میں لے کر آیا تھا مولانا احمد دیسائی صاحب سے ابھی, تو اس میں ملفوظ میری نظر سے گزرا, مطالعہ کر رہا تھا کہ کسی مرید نے اور کسی مجلس کے شریک نے پوچھا کہ حضرت اگر شیخ کا چہرہ دیکھنا چاہے تو اس کے دیکھنے کا ادب کیا ہے, شیخ کے چہرے کو اور زیارت کرنے کا ادب کیا ہے. فرمایا کہ ایسے وقت میں دیکھے جبکہ شیخ اس کو نہ دیکھ رہا ہو. کسی کو لگاتار دیکھنے سے اس کے دل کے اندر تشویش پیدا ہوتی ہے, اس کے دل کے اندر پریشانی پیدا ہوتی ہے, آپ مجھے دیکھنے لگے لگاتار یا میں آپ کو ایسے کر کے دیکھنے لگوں, تو کچھ وقت تو برداشت ہوگا, تو پھر اس کے بعد پریشانی. حضرت تشریف فرماتے تو ایک صاحب آئے, آنے کے بعد گھرنا شروع کر دیا. حضرت تو فوراً علاج کرتے تھے. دوسرے ایک صاحب کو بلایا اور حضرت نے کہا ذرا ان کو گھورو, یہ جو مجھے گھور رہے ہیں بہت دیر سے دیکھ رہے ہیں, ذرا ان کو دیکھو. اب وہ دو تین منٹ جب انہوں نے دیکھا تو ان سے پوچھا حضرت نے کہ کیا گزر رہی ہے. کہنے لگے حضرت دل پریشان ہو رہا ہے, یہ لگاتار دیکھ رہے ہیں مجھے. کہا جو تم اتنی دیر سے مجھے لگاتار دیکھ رہے ہو, میرے دل پر بھی یہی کیفیت ہو رہی تھی. کسی کو ایسے نہیں دیکھا کرتے مجلس کے اندر, تشویش پیدا ہوتی ہے. سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ عظیم الشان پیغمبروں میں سے ہیں, اور حق تعالیٰ جل مجدہ نے ان کو نہ صرف یہ کہ ہواؤں پر جنات پر حکومت عطا فرمائی تھی, بلکہ قدرت عطا فرمائی تھی بولیاں سمجھنے پر, اور چرند پرند درندوں کی بولیاں سمجھتے تھے حضرت, حشرات الارض کی زبان سمجھتے تھے. حضرت کے حالات میں لکھا کہ حضرت مجلس میں تشریف فرماتے ہیں, ایک شخص آیا اور حضرت کی مجلس میں آ کر شریک ہو گیا, بیٹھ گیا. تھوڑی دیر میں ایک اور شخص آیا اور آنے والے نے اس پہلے سے بیٹھے ہوئے شخص کو گھورنا شروع کر دیا, دیکھنا شروع کر دیا. اس شخص نے جس کو وہ گھور رہا تھا حضرت سے عرض کیا کہ حضرت یہ جو آیا ہے یہ مجھے بہت دیر سے تاک رہا ہے اور لگاتار ٹک ٹکی باندھ کر مجھے گھور رہا ہے اور میرا دل پریشان ہو رہا ہے. حضرت نے کہا پھر کیا کروں؟ کہا کہ حضرت مجھے کہیں بھیج دیجئے. حضرت نے حکم دیا ہواؤں کو اور اسے اٹھا کر فلا جزیرے کے اوپر بھیج دیا. دور دراز وہ جزیرے کے اوپر پہنچ گیا. جب وہ چلا گیا تو یہ مجلس میں جو آیا تھا بعد میں جو گھور رہا تھا اس نے کہا, وہ یہ مسکرانے لگا, ہنسنے لگا. حضرت نے کہا بھائی کون ہو, کیوں ہنس رہے ہو؟ کہا کہ میں اسرائیل ہوں. کہ ہنس کیوں رہے ہو؟ کہ اس کی جان نکالنے کا حکم تھا اور حکم یہ تھا کہ فلاں جزیرے میں اس کی جان نکالنا تھا. میں آیا تو یہ آپ کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا, یہ تو خود ہی چلا گیا, یہ تو خود ہی چلا گیا اپنی ارادے سے اور اپنی تمنا اور آرزو سے خود ہی پہنچ گیا. بھائی کچھ چیزیں بقوت اپنی جانب کھینچتی ہیں, رزق کہیں مقدر ہو بقوت اپنی جانب کھینچتا ہے. اگر کسی ملک میں, کسی شہر میں, کسی بستی میں, کسی محلے میں, کسی مکان میں آپ کا رزق مقدر ہے تو وہ کھینچے گا آپ کو. ایسے ہی موت اور قبر اپنی جانب کھینچتی ہے جب تیار ہو جائے بشدت. تو حضرت نے عرض کیا حضرت سے کہ حضرت یہ جو حکیم الامت ہے حضرت, یہ جو شریعت کا حکم ہے کہ فجر میں دو رکعتیں ہو گئی اور پھر ظہر میں چار, اس میں کیا حکمت ہے؟ حضرت نے فوراً کا فرمایا کہ آپ کی ناک یہاں کیوں ہے, یہاں کیوں نہیں ہے؟ کہنے لگا حضرت اگر وکیل تھا, سب سے بڑا وکیل کانپور شہر کا, کہ حضرت اگر یہاں ہوتی یہاں نہ ہوتی تو بری لگتی. حضرت نے کہا کہ اگر صرف آپ کی ہوتی تو بری لگتی, اگر ساری دنیا کی ناک پیچھے ہوا کرتی؟ اب چپ ہو گیا, بالکل کوئی جواب نہیں. حضرت نے کہا کہ میں جواب دے سکتا ہوں لیکن مصلحت اور مناسب نہیں ہے کہ جواب دیا جائے. جب وہ چلے گئے اٹھ کر تو حضرت نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان کے اس راز کو اور ان کے اس سوال کے جواب کو میں جانتا ہوں کہ شریعت کی کیا حکمت ہے چار رکعت ظہر میں اور عصر میں چار رکعت اور مغرب میں تین وغیرہ, تو میں بیان کر سکتا ہوں. تو حضرت جو مجلس میں لوگ تھے انہوں نے کہا حضرت بیان کر دیتے بہت فائدہ ہوتا, یہ کانپور کے سب سے بڑے وکیل ہیں, اگر آپ بیان کر دیتے تو بہت فائدہ ہوتا اور بہت یہاں پر ان کو فائدہ پہنچتا مجلس کو بھی. فرمایا کہ نہیں, بہت نقصان ہوتا. پھر یہ آئندہ شریعت کے کسی حکم پر اس کی مصلحت جانے بغیر عمل نہ کرتے. شریعت کا حکم یہ ہے کہ ادھر حکم آیا اللہ تعالی کا اور بندے کا کام یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل کے لیے تیار ہو جائے. حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ ادھر ان کے اوپر کوئی حکم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے قرآن کی روشنی میں, یہ جناب نبی کریم خود عمل کے لیے تیار ہوتے. ابن فضالہ بیان کرتے ہیں, بخاری شریف کی روایت ہے, ان کے والد حضرت فضالہ ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور ایمان قبول کیا. ایمان قبول کرنے کے بعد دو تین دنوں اس کے بعد پھر حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں تمام ایمان آپ کے ہاتھ پر قبول کر چکا اور مجھے کچھ ہدایت دیجئے, کچھ تعلیم کیجئے. آپ نے تعلیم کی, احکام بتائے, فرائض کی آپ نے ان کو تلقین کی. تمام سننے کے بعد عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں تو بہت مصروف آدمی ہوں, بریڈ فورڈ میں رہتا ہوں, تاجر ہوں, صبح سے شام تک سر کھجانے کی فرصت نہیں ملتی. یا رسول اللہ مجھے فرصت نہیں ہے کہ میں پانچ وقت کی نمازیں پڑھوں, آپ میرے لیے کچھ نمازوں میں تخفیف فرما دیجئے, کبھی فرما دیجئے. آپ نے سنا اور سننے کے بعد فرمایا الا العصرین. بھائی عجیب و غریب معاملات پیش آتے تھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک صاحب آئے, نوجوان, آنے کے بعد ایمان قبول کیا. ایمان کی بیعت لینے کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وعدے لیے کہ یہ نہیں کروں گا, یہ نہیں کروں گا, یہ کروں گا, یہ کروں گا. عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں بالکل جوان ہوں, تمام چیزیں مجھے مقبول ہیں, لیکن میں زنا سے اپنے آپ کو نہیں روک سکتا, زنا کی اجازت دیجئے. عجیب و غریب, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے قریب بٹھایا, اپنے قریب بلایا اور ان کی پشت پر پیار سے ہاتھ پھیرتے رہے, شفقت سے, اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو تمہاری والدہ اور بہنیں ہیں کہ جی ہیں, کہ یہی ارادہ کوئی دوسرا اگر تمہاری ماں اور بہنوں کے ساتھ کرے, یا رسول اللہ گردن اتار لوں گا, یا رسول اللہ تلوار سے اس کی گردن کو جدا کر دوں گا بدن سے. آپ نے فرمایا جس کے ساتھ تم زنا کرو گے وہ بھی کسی کی ماں اور بیٹی ہے. بھائی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس جگہ پر زنا کی واردات انجام دی جاتی ہے, زنا کیا جاتا ہے, ستر ستر ہاتھ چہار جانب نحوست تاری جاتی ہے, نحوست کی لپیٹ میں آ جاتی ہے وہ جگہ جہاں پر زنا انجام دیا جائے گا. اب سوچو جس جگہ پر عبادت کی جائے, نماز پڑھی جائے, تلاوت کی جائے یا خدا تعالیٰ کی کوئی اور عبادت انجام دی جائے, اس جگہ پر جو برکت اور اس جگہ جو بابرکت وہ جگہ ہوگی, اس کی برکات کا کیا ٹھکانہ ہوگا. بہرحال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا, ایک منٹ میں سمجھ گیا ہے. ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ میں اور دین کی اشاعت میں حکمت سے کام لیتے تھے, نرمی سے اور لینت سے کام لیتے تھے. حدیث میں ہے کہ آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے, ایک بدوی آ گئے دیہاتی, آنے کے بعد انہوں نے وہاں پر قضاء حاجت کی, صحابہ دوڑے ہیں انہیں تنبیہ کرنے کے لیے کہ ان کو کچھ تنبیہ کریں, سخت آپ نے کہا نہیں 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 نہیں, ان کو اپنے پاس بلایا, آپ نے ان کو بڑے پیار سے بٹھا کے سمجھایا کہ یہ مساجد اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہیں, خدا تعالیٰ کے نام لینے کے لیے ہیں, یہ بابرکت مقدس اور پاکیزہ مقامات ہیں, ان کو صاف ستھرا رکھنا. اور ان کی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو مسجد کی صفائی اور ستھرائی میں اور مسجد کی صفائی میں حصہ لیتے ہوئے دیکھو, اس کے ایمان کی گواہی دینا. اگر کسی کو یہ دیکھو کہ مسجد کی نظافت میں, مسجد کی طہارت میں اور مسجد کی صفائی میں اپنا حصہ ڈال رہا ہے, اس کے ایمان کی گواہی دینا. بھائی ہمیں تو اپنے گھر کو صاف کرنے کی توفیق نہیں ہوتی, اپنے لباس کو صاف کرنے کی توفیق نہیں ہوتی, اس مقام پر جس مقام پر ہمارا وقت گزرتا ہے یا آرام کرتے ہیں اس کو صاف کرنے کی توفیق نہیں ہوتی. اب کتنا بڑا ایمان والا ہوگا کہ وہ جو خدا کے گھر کی صفائی اور ستھرائی کا خیال رکھے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے ایمان کی گواہی دینا جس کو بس دیکھو. دو چیزیں ہیں, ایک ہے زمان اور ایک ہے مکان. بے جان مت سمجھنا, علامہ کشمیری نے فرمایا کہ چیزوں کو اور جمادات کو اور نباتات کو بے جان مت سمجھنا, ان میں شعور رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے, احساس رکھا ہے. جمادات میں بھی اینٹ ہو یا پتھر ہو, دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج بھی میں ان کنکریوں کو پہچانتا ہوں اور ان درختوں کو پہچانتا ہوں جو نبوت ملنے سے پہلے مجھے سلام کرتے تھے. حدیث میں ہے کہ جب آپ قضاء حاجت کے لیے جنگل تشریف لے جاتے میدان میں تو جھاڑیاں اور درخت آپ کے سامنے آ کر آڑ کر لیتے تھے, پردہ کر لیتے تھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ تو معلوم ہوگا کہ جس وقت آپ کے سے مطالبہ کیا کفار مکہ نے اور آپ سے کہا کہ اگر یہ کنکریاں آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھیں گی تو ہم ایمان لے آئیں گے, آپ نے کنکریاں اٹھائی اور حکم دیا پڑھو, شروع ہو گئی. تو یہ احساس اور شعور کی بات ہے, ایسا نہیں ہے کہ شعور سے ان کے اندر شعور نہیں پایا جاتا. بہرحال حضرت اقدس تھانوی نے فرمایا کہ بہت نقصان ہوتا پھر شریعت کے کسی حکم پر یہ عمل نہ کرتے تا وقت ہے کہ اس کی حکمت اور اس کی مصلحت نہ جان لیتے, یہ ارشاد فرمایا. تو بھائی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا اور خواب کے اوپر آپ نے عمل اس طرح کیا کہ آپ نے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو پورا جمع کرنے کے بعد اپنے خواب کو بیان فرمایا اور پھر اپنا ارادہ ظاہر فرمایا کہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں کیونکہ یہ حکم الہی ہے. چنانچہ آپ کے ساتھ آپ نے صحابہ میں اعلان کیا کہ جو ہمارے ساتھ چلنا چاہے تیار ہو جائے. آپ نے آس پاس کے قبائل میں قبیلوں کے اندر اور بستیوں کے اندر بھی اعلان کرایا کہ جو اس سفر میں ہمارے ساتھ وہ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین جو کہ اپنا گھر چھوڑ کر آئے تھے مہاجر صحابہ, جو اپنے کھیتوں کو اپنے کاروبار کو اپنے اعزا کو اقارب کو چھوڑ کر آئے تھے, وہ تو بے چین تھے ہی اپنے وطن جانے کے لیے. حضرات انصار صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی تھی, آپ کی مدد کی تھی. اور میں آج ہی ایک جگہ بخاری شریف کا درس دے رہا تھا, وہاں پر امام بخاری نے حدیث کا عنوان لگایا باب حب الانصاری من الایمان, کہ حضرات انصار صحابہ سے محبت کرنا ایمان کا تقاضا ہے. کہ اگر کوئی انصار صحابہ سے محبت اس لیے کرتا ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت نصرت کی مدد کی جبکہ کوئی مدد کے لیے تیار نہیں تھا, انہوں نے ایسے شخص کی مدد کی ایسی ذات کی مدد کی کہ وہ بے کس تھی بے بس تھی مجبور تھی بے سہارا تھی, آپ کا کوئی مستقبل نہیں تھا اس وقت, آپ کو آپ کے اہل وطن نے اپنے وطن سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا, آپ شکست خوردہ مایوسی کے عالم میں نکلے ہیں مکہ سے. اس وقت ایسے شخص کا جس کے جان کا دشمن اس کا پورا قبیلہ ہو اس کے پورے وطن کے لوگ ہوں چپا چپا اور ذرہ ذرہ اس کا دشمن ہو, ایسے شخص کو پناہ دینا خود اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا تھا. اہل مدینہ نے اپنے آپ کو خطرے میں ڈال دیا تھا, چنانچہ حملے ہوئے ہیں, کبھی بدر ہوا ہے کبھی احد ہوا ہے کبھی خندق ہوا ہے کبھی حنین ہوا ہے. آپ کی ان لوگوں کی جان اس وقت پیغمبر کے ساتھ کھڑا ہونا شانہ بشانہ کھڑا ہونا استقامت کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جان کے ساتھ مال کے ساتھ. بھائی مال کا معاملہ ایسا ہے کہ فارسی والے کہتے ہیں کہ اے زر تو خدا نہیں مگر ز خدا کم نہیں, کہ اے مال تو خدا نہیں ہے مگر خدا سے کم بھی نہیں ہے. فارسی والوں نے کہا کہ اگر محبوب تجھے جان چاہیے تو حاضر ہے, اگر مال چاہیے تو ذرا سوچنا پڑے گا, اس کے بارے میں ذرا سوچ کے جواب دوں گا. بڑا مشکل ہے, ایک بزرگ کی خدمت میں ایک صاحب پہنچے مالدار تھے اور جانے کے بعد عرض کیا کہ حضرت میں آپ سے بیعت ہونے کے لیے آیا ہوں آپ کے دامن میں پناہ لینے. بزرگ نے کہا ٹھیک ہے مال لے کر آؤ, جتنا مال ہے سب لے آؤ. اس نے کہا بھائی یہ کوئی عام پیر مل گیا دنیا دار جس کو مال کی تمنا اور مال کی خواہش ہے اور آرزو, لیکن چونکہ نیت میں سچا تھا اپنے ارادے میں سچا تھا اپنے دین کے اندر صحیح نیت رکھتا تھا اخلاص رکھتا تھا, چنانچہ گیا اور مال لے کر آ گیا. بزرگ نے کہا اٹھاؤ اس مال کو, وہ پوری بوری اٹھائی اور کہا کہ چلو ہمارے ساتھ. بزرگ لے کر آئے ایک دریا کے کنارے اور کہا کہ اس کو دریا میں پھینک دو. وہ ڈالنے لگا حکم کی تعمیل میں, کہا نہیں ایسے نہیں, ایک ایک اشرفی نکال کر پھینکو ایک ایک کر کے एक एक पौंड डालो इसके अंदर, जो ब्रेडफोर्ड में कमाया था एक एक पौंड डालो। कहा हजरत एक दफा डलवा दीजिएगा, बड़ी मेहनत से कमाया था हजरत। कहा कि नहीं, माल की मोहब्बत निकालनी मकसूद है, तुम्हारे दिल से माल की मोहब्बत निकालना मकसूद है। जब तमाम दौलत डलवा दी कि अब जगह खाली हो गई, अब खुदा का और खुदा के रसूल की मोहब्बत बिठाना आसान हो गया। उर्दू के शायर ने कहा, एक उर्दू के शायर ने, और कहता है कि कल ना हो कि तरस जाए मकीनों को ये घर, ये घर दिल का घर, कल ना हो कि तरस जाए मकीनों को ये घर, दिल के आसेम का हर एक से चर्चा ना करो, कि तुम्हारे अंदर पहले से भी कोई बसा हुआ है, तुम्हारे दिल के अंदर पहले से भी किसी की मोहब्बत समाई हुई है, कोई नई मोहब्बत समा सकती है। अगर ये मालूम हो जाए आपको कि इस मकान के अंदर असरात हैं, इस मकान के अंदर जिन्नात हैं, वो मकान खरीदोगे कि इस मकान के ऊपर भूत प्रीत का कब्जा है, उसे किराए पर लोगे, भागोगे। मैं बताया करता हूँ कि हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब, मुफ्ती आजम पाकिस्तान कराची, उनके वालिद हजरत मौलाना यासीन साहब दारुल देवबंद के शोबे फारसी के उस्ताद थे, बच्चों को फारसी पढ़ाते थे, छोटे छोटे बच्चों को क्लास के अंदर। एक रोज दर्स दे रहे थे, एक बच्चे को बुलाया और अपने कांधे का रुमाल दिया उठाकर, और ये कहा बेटा इसे धोकर वहां ऊपर फैला दो जीने के ऊपर, सूख जाएगा, वहां धूप आ रही है। बच्चा गया नल के ऊपर, रुमाल को धोया और धोने के बाद उसने फैला दिया। जब शाम को छुट्टी का वक्त हुआ और सूरज डूबने लगा तो कहा बेटा उसे उतार लाओ रुमाल को, सूख गया होगा। वो बच्चा छोटा सा वहीं बैठे बैठे उसने 25 गज लंबा हाथ बढ़ाया और रुमाल उठा लिया बैठे बैठे। सारे बच्चे भागे दरसगाह से निकल के, सारे बच्चे डर की वजह से, बच्चे तो भागे, हजरत भी भागे। हजरत ने ना अपनी टोपी उठाई, ना अपनी डेस्क बंद की, ना चप्पल पहने, भागे भागे। अब वो छोटा बच्चा पीछे पीछे हजरत आगे आगे कि हजरत गलती हो गई, माफ कर दिएगा। हजरत बेइख्तियार जाहिर हो गया, आइंदा नहीं होगा, कि नहीं भाई तू ही माफ कर दे अल्लाह के वास्ते, हमारे बस का नहीं है तुझे पढ़ाना। इसीलिए कुरान मजीद में फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे दरमियान नबी भेजा जो कि तुम ही में से है, नबी भेजा जो कि तुम्हारे ही में से है। अगर जिन्नात में से भेज देते तबलीग हो सकती थी, अगर किसी दूसरी मखलूक से भेज देते तबलीग हो सकती थी, कोई करीब लगता। इसीलिए हजरत उलमा ने लिखा कि अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में जो मशहूर किस्से हैं और वाकयात, बेसरोपा वाकयात, जिनकी कोई वक़्त नहीं, कोई अहमियत नहीं, कि अय्यूब बीमार हो गए थे, इतना बीमार हो गए थे कि जिस्म गल गया था, जिसमें जिस्म के अंदर कीड़े पड़ गए थे, नाउज बिल्लाह ही मिल जाएगी। अल्लाह ताला अंबिया को बहुत खूबसूरत और जाजिब बनाते हैं, सेहतमंद, वो तो तबलीग के लिए आते हैं। अगर ऐसे बीमारी में मुब्तला कर दें, नफरत अंगेज किसी बीमारी में, पब्लिक कैसे करीब आएगी, लोगों के अंदर तबलीग दीन कैसे कर सकेंगे, लोगों के अंदर दीन की बात कैसे पहुँचाएंगे। अल्लाह ताला अंबिया को हमेशा सेहतमंद और सही और तंदुरुस्त और तवाना और जाजिब पैदा फरमाते हैं। चुनांचे उन तमाम वाकयात की हजरत अहले इल्म ने तर्दीद की, तो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख्तलिफ चीज़ें और सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के वाकयात से और उनकी चीज़ों से साबका पेश आता था, तो आपने इरशाद फरमाया, समझाया उन सहाबी को जो मस्जिद के अंदर क़ज़ाए हाजत, आपने जो सहाबा पढ़े आपने कहा नहीं नहीं, इनको बिठाकर प्यार से आपने समझाया, बताया मस्जिद का एहतराम क्या है, मस्जिद का मर्तबा क्या है, उसकी अजमत क्या है, उसका तरीका और उसका मुतालबा क्या है, सब की आपने तालीम दी। भाई बाकी इंशाल्लाह आइंदा कल। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। اللهم صل على مجد التمام، اللهم صل على نور الظلام، اللهم صل على مفتاح دار السلام، اللهم صل على شفيع في جميع الانام। भाई मेरी ये दूसरी तकरीर थी आज सुबह से, मैं शुगर का पेशेंट हूँ और दूसरी तकरीर थी, तो रोज़ा भी है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं इतना नहीं बयान कर सका जितना कि हक था आपका, बयान करना चाहिए था मुझे। दूसरी बात ये थी कि हमारे एक बचपन के साथी और दर्स के साथी इब्तदाई तालीम हमारे साथ हासिल की, और मौलाना महमूद मदनी सदर जमीतुलमाए हिंद उनके बिरादर नस्बती, उनकी आज वफात हो गई, मौलाना अहमद रशाद साहब, अहमद रशाद, उनके वालिद दारुल देवबंद के मुबल्लिग और बेहतरीन आलिम थे, और उन्होंने बड़ी खिदमत अंजाम दी थी। उनके लिए इशारे सवाब की आपसे दरख्वास्त है दुआए मगफरत की। दूसरे अभी हजरत मौलाना मुफ्ती सिराज साहब मद्दज़िल्लाहुल आली ने बताया और सुबह बताया था जनाब कमर आलम साहब ने कि साउथ अफ्रीका के डरबन में सैलाब आया, लेकिन तफसीलात अब बताई कि इतना ख़तरनाक सैलाब आया कि आबादियां बह गई, उसके अंदर एक मस्जिद शहीद हो गई और मस्जिद के अंदर मौज़िन व इमाम साहब और अपने फैमिली के साथ वो भी गर्क़याब हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दुआ फरमाइए कि अल्लाह ताला करम का और रहम का मामला फरमाए, खुदा ताला उनके अमवाल की, उनकी जानों की हिफाजत फरमाए, और जिन साहब का मैंने जिक्र किया अल्लाह ताला उनकी मगफरत कामला फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला नूरिल तमाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला नूरिल जलाल, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मिफ्ताहि दारिस सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला शफीई फी जमील अनाम। ए करीम, ए अकरमुल अकरमीन, ए रब्बुल आलमीन, ए गयासुल मुस्तगीसीन, इलाहुल आलमीन, इलाहुल आलमीन, तमाम खजाने आपके पास हैं ए अल्लाह, तमाम कुदरतें आपको हासिल हैं, तमाम ताकतें आपके पास हैं, आप फ़ाल लिमा युरीद हैं, आप साहिब कुन फ़यकून हैं। इलाहुल आलमीन आपका इरशाद है, इज़ा अरादल्लाहु शैअन यकूना लहू कुन फ़यकून, आप साहिब कुन फ़यकून हैं। ए करीम, ए रहीम, अपना करम फरमा, ए अल्लाह अहले ईमान पर अपना रहम फरमा, ए अल्लाह आलम इस्लाम के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। इलाहुल आलमीन, मुसलमान जहाँ जहाँ आबाद हैं और जहाँ जहाँ उनकी आबादी है, ए करीम उनकी इज्जत की, उनकी जान की, उनके माल की, उनकी बेटियों की, उनके बेटों की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह हिंदी मुसलमानों पर अपना रहम फरमा। इलाहुल आलमीन उनकी हिफाजत तमाम फरमा। इलाहुल आलमीन वो बेकस हैं, बेबस हैं, मजबूर हैं, अरहमुर राहिमीन आप ही की हिफाजत है, आप ही इनका इरशाद है। फल्लाहु खैरुल हाफिज़ा व हुवा अरहमुर राहिमीन। ए करीम साउथ में जो तबाही आई है, ए अल्लाह उससे नजात अता फरमा, हिफाजत तमाम फरमा, वहाँ के मुसलमानों की जानों की और अमवाल की हिफाजत फरमा। ए करीम जो साथी हमारे अहमद रशाद आज आपके दरबार में पहुँच गए, ए करीम इस रमज़ान की बरकत से ए अल्लाह उनकी मगफरत कामला फरमा, दरजात आखिरत बुलंद फरमा, घर वालों को सब्र अता फरमा। इलाहुल आलमीन उनकी हसनात को कबूल फरमा, उनके लिए जन्नतुल फिरदौस का फैसला फरमा। ए अल्लाह इन दुआओं को कबूल फरमा। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।